الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، سورہ کہف کی دو آیتیں پڑھی گئی ہیں. ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کیوں ہے، مقصد زندگی کیا ہے. یہ ایک اہم سوال ہے. ہم لوگ دنیا میں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہزاروں جنازے دیکھتے ہیں، ہزاروں بیماروں کو دیکھتے ہیں، خوشیوں کو دیکھتے ہیں، غموں کو دیکھتے ہیں. آخر ان سب باتوں سے ہم کیا سبق لیتے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اتفاقی ہے، دنیا میں جو ہوتا ہے اتفاق سے ہوتا ہے، جبکہ یہ غلط فہمی ہے. اتفاقی کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت سارے کام ہوتے ہیں. اتنی بڑی دنیا اللہ نے بنائی اور ہم یہاں مستقل رہتے ہوئے مقصد زندگی کو بھولے ہوئے ہیں. اس لیے کچھ گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، کیوں ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ عالم تین ہیں، ایک عالم عالم دنیا ہے، دوسرا عالم ارواح ہے، اور تیسرا عالم آخرت ہے. سب سے پہلے عالم ارواح قائم ہوا، یعنی انسانوں کے اعتبار سے. اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا کیا، اور ان دونوں کو اسی زمین میں پیدا کیا. پھر اللہ نے ان سے انسانیت کی نسل چلائی اور انسانوں کا سلسلہ قائم ہوا. تو سوچنا یہ ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا سلسلہ کیوں قائم کیا. تو عالم ارواح جہاں اللہ نے روحیں رکھی ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والے نیک انسانوں کی روحیں پیدا ہوئی. پھر اللہ نے اپنا بایاں ہاتھ ان کی پیٹھ پر پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی بری اولاد پیدا ہوئی. دونوں یہاں یہ بات بھی سمجھیے کہ انسانوں کا ہاتھ پھیرنا اور ہے, اللہ کا پھیرنا ہم نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں. اس حقیقت کو اللہ ہی جانتے ہیں. یہ دونوں نیک اور بد اولادیں پیدا ہوئی اور روحوں کا عالم بنا. اللہ نے سبھی روحوں سے بری اور نیک ساری اولاد سے اللہ نے عہد و اقرار لیا اور اپنی ذات کی پہچان کروائی کہ اللہ کون ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. تو ساری اولاد اللہ کو پہچان گئی. پھر اللہ نے ان سے پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں, رب نہیں ہوں, پالنہار نہیں ہوں. قالو بلا, سب نے ایک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں, اس میں شک ہے کیا, آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں, خالق ہیں, مالک ہیں, رب ہیں, پالنہار ہیں. اقرار کیا, نیک اولاد نے بھی اقرار کیا اور بری اولاد نے بھی اقرار کیا. بری اولاد سے مراد وہ اولاد جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والی ہے. تو سب نے اقرار کیا, اقرار ہو گیا, عہد لے لیا گیا, تو ساری روحوں کو عالم ارواح میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا گیا. یہ ہے عالم ارواح. اس کے بعد عالم دنیا کو اللہ نے بنایا اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو عہد لینے کا میثاق اور اقرار لینے کا مقام ہے وہ بھی دنیا ہی میں ہے. تو ساری روحیں عالم ارواح میں جمع کر دی گئی. پھر انسانوں کو پیدا کیا گیا, یعنی انسانوں کے جسم پیدا کیے گئے. ترتیب کے ساتھ انسان پیدا ہوتے گئے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں آیا تو کچھ وقفہ گزرنے کے بعد اسی عالم ارواح سے فرشتہ روح لے کر آتا ہے اور بچہ کے جسم میں پھونکتا ہے. روح پہلے پیدا ہو چکی ہے, پھر روح پھونکتا ہے اور جسم میں روح آتی ہے اور بچہ حرکت کرنے لگتا ہے. ایک مدت کے بعد پیدا ہوتا ہے, پھر اس کی جتنی زندگی ہے زندگی گزار کر دنیا سے جاتا ہے. یہ عالم دنیا ہے. علماء نے لکھا ہے پیدا بھی جسم ہوتا ہے, مرتا بھی جسم ہے, روح مرتی نہیں ہے. روح عالم ارواح سے لی گئی اور جسم کے مر جانے کے بعد پھر روح وہیں پہنچا دی گئی, جہاں سے روح لی گئی وہیں پہنچا دی گئی. انسان کا جسم ہی مرتا ہے, اسی لیے کہتے انتقال ہو گیا, یعنی ایک مقام سے دوسرے مکان کو منتقل ہو گیا. اسی لیے کہتے وفات ہو گئی, یعنی اللہ نے اس کو پورا پورا لے لیا. تو مرتا جسم ہے, بدن ہے, وہی گلتا اور سڑتا ہے, روح نہیں مرتی. ایک مرتبہ پیدا ہونے کے بعد روح ہمیشہ کے لیے رہتی ہے. تو یہ دوسری دنیا ہے. اس کے بعد عالم آخرت, تیسرا عالم, تیسری دنیا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا تو سارا عالم فنا ہو جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں. پھر ایک بارش ہوگی، اس بارش کے ذریعے سے انسانی جسم اگیں گے، جیسے سبزہ اگتا ہے، گھاس اگتی ہے ہری بھری، ایسے ہی انسانی جسم اگیں گے. اور ادھر سے دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو عالم دوبارہ قائم ہو جائے گا، اور جو عالم قائم ہوگا اسی کو عالم قیامت کہتے ہیں، عالم آخرت کہتے ہیں. اسی عالم میں حساب و کتاب ہے. حساب و کتاب کے بعد پل صراط ہے. پل صراط کے ذریعے یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے. حساب کتاب کے بعد پل صراط، پل رکھا جائے گا اور جنت اور جہنم کی طرف راستہ بنایا جائے گا. اگر برا ہے اس کے فیصلے میں جہنم ہے، اللہ حفاظت کرے، جہنم میں جائے گا، ورنہ جنت میں جائے گا. یہ تین عالم ہیں. تو ان میں سے درمیانی عالم عالم دنیا ہے، اور عالم ارواح کو عالم قبر بھی کہتے ہیں، عالم برزخ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ عالم شروع سے ہے. اب سوچنا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ عالم دنیا کیوں بنایا ہے؟ تو ایک اہم سوال ہے، اور ایسا سوال ہے کہ ہم تقریباً جانتے ہیں لیکن دنیاوی مشاغل کی وجہ سے، مصروفیتوں کی وجہ سے ہم اس سے غافل ہیں، غفلت ہو رہی ہے. یہ سوال بہت اہم ہے. یہی سوال ہے جس کا جواب اللہ دے رہے ہیں، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. بلا شبہ جو کچھ زمین پر ہے، دنیا میں ہے، ہم نے اس کو دنیا کے لیے باعث زینت بنایا ہے، باعث رونق بنایا ہے. اس کو زینت والا، رونق والا، حسن والا، خوبصورت بنایا ہے. کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم امتحان لے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، اور کون عمل نہیں کرتا. تو مقصد زندگی ہمارے سامنے ہے کہ امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش ہے، اس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں سورہ ملک کی دوسری آیت میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس ذات نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، اچھا عمل کرنے والا کون ہے، آزمانے کے لیے. اللہ نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا. تو دنیا میں آنے کے بعد یہ دو حقیقتیں ہیں، ایک زندگی حقیقت ہے، ایک حقیقت موت ہے. اور ان دونوں حقیقتوں سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے. زندگی تو وہی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اور موت کا بھی کوئی منکر نہیں ہے. حالانکہ دنیا کے اندر خدا کے منکر بھی ہیں، اور ایسی ایسی چیزوں کے منکر ہیں کہ عقل ہستی ہے پھر بھی منکر ہیں، لیکن موت کا منکر کوئی نہیں ہوا، اس لیے کہ روز مرہ کا اس کا مشاہدہ ہے، ہمیشہ کا مشاہدہ ہے کہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امتحان. یہ دو حقیقتیں ہیں، موت اور زندگی. یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ زندگی پہلے ہے، موت بعد میں، اللہ نے ترتیب کیوں بدلی؟ جس نے موت کو اور زندگی کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اللہ نے ترتیب کیوں بدلی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جہاں اہمیت مقصود ہوتی ہے اللہ وہاں ترتیب بدلتے ہیں. کسی بات کو اہمیت کے ساتھ بتانا ہو ورنہ زندگی پہلے ہے موت بعد میں ہے. اس کی مثال قرآن پاک میں ہے, اللہ نے مرنے والے کے مال میں چار حقوق رکھے ہیں. کل چار حقوق ہیں, اگر کوئی شخص مرتا ہے چار حقوق ہیں اس کے مال میں. سب سے پہلے اس کے مال سے اس کے کفن دفن پر خرچ کیا جائے گا. اگر کوئی دوسرا آدمی اپنی طرف سے خرچ کرے تو ٹھیک ہے, شریعت اجازت دیتی ہے. اگر کوئی خرچ نہیں کر رہا ہے یا تیار نہیں ہے تو اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن پر خرچ کرے گا اور درمیانی اعتبار سے خرچ کرے گا. یہ مسئلہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس میں غلو کرے اور اعلی قسم کا کفن دے, یہ درست نہیں ہے. میت کا مال ہے, درمیانی اعتبار سے خرچ کیا جائے گا. اور اس میں دوسری چیزیں نہیں ہیں, کفن دفن تک کا ہے, آگے جو فاتحات وغیرہ ہیں اگر ان میں خرچ کرے گا تو پھر اپنی طرف سے دینا ہوگا, شریعت میں اس کا جواز نہیں ہے. تو یہ پہلا ہے. اس کے بعد قرضوں کی ادائیگی. میت جو کچھ چھوڑ کر جائے مال, اس میں سے قرضوں کی ادائیگی ہوگی. اس کے بعد تیسرا حق ہے, اگر میت نے کوئی وصیت کر رکھی ہے, کوئی جائز وصیت کر رکھی ہے, فلاں غریب کو اتنا مال دیا جائے, فلاں نیک کام میں اتنا مال لگایا جائے, تو ایک تہائی مال تک اس وصیت کو پورا کرنا واجب ہے. ایک تہائی مال تک. یہ تین حقوق ادا ہونے کے بعد چوتھا حق وارثین کا ہے. مال بچے تو وارثین کا ہے. شریعت نے جو بیان کیا ہے حکم, اس کے موافق دینا ہے وارثین کو. اور یہ سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں ہے. تو پہلے کفن دفن پر خرچ ہوگا, پھر قرض کی ادائیگی ہوگی, پھر وصیت کو نافذ کیا جائے گا, پھر وارثین کو میراث دی جائے گی. لیکن قرآن پاک پڑھیے, اللہ نے وصیت کو قرض سے پہلے ذکر کیا ہے. اور یہ ایک نہیں, چار مقام میں, چار جگہوں میں, من بعد وصیتی یوصی بہا ادین, من بعد وصیتی یوصین بہا ادین, من بعد وصیتی توصون بہا ادین, من بعد وصیتی یوصا بہا ادین. وصیت کی ادائیگی کے بعد قرض کی. حالانکہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی پھر وصیت کی. ترتیب بدلنے سے حکم نہیں بدلا, لیکن اہمیت سامنے آ گئی. اس لیے کہ قرض دار, قرض خواہ, وہ جیسے ہی کوئی آدمی انتقال کر جائے وہ سامنے آئیں گے اور اپنے قرضوں کا مطالبہ کریں گے, لیکن وصیت کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. کوئی نہیں آئے گا کہ میرے حق میں وصیت کی گئی ہے, مجھ کو اتنا مال دیا جائے, کوئی نہیں آئے گا. اس لیے اللہ نے اس کی اہمیت بیان کی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس لیے میت کا مال ہڑپ نہ کر لیا جائے, اس کو ختم نہ کر لیا جائے. اگر واقعی میت نے وصیت کر رکھی ہے تو ایک تہائی مال تک اس کو پورا کیا جائے, اور یہ پورا کرنا ایک تہائی مال تک واجب ہے. معلوم ہوا کہ مرنے والے کو, انسان اور مسلمان کو, وصیت بھی کر جانا ہے. وصیت بھی نیک کاموں میں, پتا نہیں وارثین کریں گے نہیں کریں گے, نیک کاموں میں اس کا مال لگائیں گے نہیں لگائیں گے, ایک تہائی مال تک وصیت کر جائے. لوگ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ یتیم پوتے کو میراث نہیں ہے, یتیم پوتے کو کیوں میراث نہیں ہے, پہلے ہی سے ایک نقصان ہے, مزید نقصان ہے. علماء نے اس کا جواب دیا ہے, اللہ نے کئی صورتیں رکھی ہیں, ان میں سے ایک صورت یہ بھی رکھی ہے کہ وصیت کر جائے ایک تہائی مال تک کہ وہ یتیم پوتے کو ملے. یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے. اور اس سے متعلق مسائل علماء سے معلوم کیے جائیں. تو اہمیت بتانے کے لیے اللہ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا، ورنہ حکم میں قرض پہلے ہے. ایسے ہی موت کو ہم سب جانتے ہیں، لیکن دنیاوی مشاغل کی وجہ سے موت سے ہم باوجود ہزاروں جنازے دیکھ کر بھی غافل ہیں، ہزاروں جنازے دیکھ کر بھی ہم غافل ہیں، اور اتنے حادثات ہم سنتے ہیں، اللہ حفاظت کرے، پھر بھی ہم غافل ہیں. اس لیے کچھ دیر ہم کو سوچنا ہے، ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، کس مقصد کے تحت آئے ہیں، اس مقصد کو سوچنا سمجھنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، جو کچھ زمین پر ہے دنیا میں ہے، ہم نے اس کو دنیا یعنی اہل دنیا کے لیے باعث زینت بنایا اور اس کو رونق والا بنایا ہے. جب ہی امتحان ہوگا، اگر کشش نہیں ہوگی امتحان بھی نہیں ہوگا، اور یہاں امتحان لینا مقصود ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی نہایت بیمار ہے، بوڑھا ہے، اور اس کا مرض بڑھ رہا ہے، لیکن وہ بھی مرنے کو پسند نہیں کرتا، مرنے کو کوئی پسند نہیں کرتا، اس کو مکروہ سمجھتا ہے، اس سے اس کو کراہت ہوتی ہے. اسی وجہ سے کہ اللہ نے دنیا کو زینت والی چیز بنایا ہے، اور دنیا کی چیزوں کو اللہ نے زینت والی چیزیں بنایا ہے، اس لیے مرنے کو عموماً پسند نہیں کیا جاتا. تو یہ بہت اہم مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھنا چاہیے. آج ہماری زندگی اور زندگی کے طور طریقے ایسے ہیں کہ ہم یعنی بہت سے مسلمان الحمدللہ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، دین کے کچھ کام اور بھی کر لیتے ہیں، لیکن پورا دین ہمارے اندر نہیں، معاشرتی دین نہیں، معاملات کا دین نہیں، اور عقائد کا دین کمزور ہے، اخلاق کا دین کمزور ہے، دین کے یہ شعبے ہمارے اندر نہیں ہیں. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا، وہ چونکہ اس کو جانا ہی تھا چلا گیا، ہم کو جانا نہیں ہے، اس لیے ہم جیسے چاہے ویسے رہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. سوچنا چاہیے کہ جب جز مرے گا تو کل مرے گا، جب ایک حصہ ختم ہوگا تو پورا حصہ بھی ختم ہوگا، یہ طے ہے. جب انسانوں جیسا ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی ایک وقت طے ہے. اسی لیے جمعہ کے خطبے میں یہ جملے بڑی اہمیت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، بہت اہم جملے ہیں اور ہم کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہیں. خطیب پڑھتا ہے، فلیتزود العبد من نفسه لنفسه، چاہیے کہ توشہ تیار کرے مسلمان انسان، فلیتزود العبد من نفسه لنفسه، اپنی ذات سے اپنی ذات کے لیے توشہ تیار کرے، اپنی ہی ذات سے خود توشہ تیار کرے، اور اپنے ہی لیے. یہ توشہ تیار کرنا دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے، آخرت میں اس کے لیے کام آئے گا. فلیتزود العبد من نفسه لنفسه ومن حیاته لموته، اور اپنی زندگی میں اپنے موت کے لیے، اپنی زندگی میں توشہ تیار کرے اپنی موت کے لیے. ومن شبابه لکبره، اور اپنی جوانی میں توشہ تیار کرے اپنے بڑھاپے کے لیے. ومن شبابه لکبره، اس لیے کہ بڑھاپے میں بہت سارے کام ہو نہیں پاتے ہیں. انسان فارغ تو ہوتا ہے، اس کو مشاغل بڑھاپے میں کم ہوتے ہیں، لیکن عادت جو پڑی ہوئی ہے وہی چلتی رہتی ہے، اور کرنا چاہتا بھی ہے تو طاقت ساتھ نہیں دیتی. اس لیے فرمایا اومن شباب ہی لکھے برے، اپنی جوانی میں تیار کرے اپنے بڑھاپا کے لیے. آگے فرمایا اومن دنیا لآخرتی، اور اپنی دنیا میں اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے. کیوں؟ آگے با بڑا اچھا جملہ ہے, فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, کیونکہ تم دنیا کے لیے, فَإِنَّ الدُّنْيَا کیونکہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم خود آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ, دنیا, دنیا کا مطلب دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں, یہ پہاڑ, یہ درخت, یہ ہوائیں, یہ پانی, جتنی چیزیں ہیں چاہے ہم ان کو دیکھتے ہوں نہ دیکھتے ہوں, چاہے وہ ہمارے علم میں آئے ہوں نہ آئے ہوں, ساری چیزیں انسانوں کے نفع کے لیے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہونا ہے کہ اللہ نے تین مخلوق ایسے بنائی ہے, تین مخلوق ایسے ہیں جو عقل والی ہیں, لیکن ان میں سے زمین کی خلافت اللہ نے دو مخلوق کو نہیں دی, ایک مخلوق کو دی ہے. فرشتے سراپا خیر ہیں, عقل والے ہیں, فرشتوں کو زمین کی خلافت نہیں ملی. جنات انسانوں سے 10 گنا ان کی تعداد زیادہ ہے, اور بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن جنات کو زمین کی خلافت نہیں دی گئی, انسانوں کو دی گئی. اور اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا. خلافت کا معنی یہی کہ ہم معاشرتی زندگی, اجتماعی زندگی گزارتے ہیں, یہ اللہ کی خلافت ہے. خلافت کا معنی یہ ہے کہ اللہ جو احکام نازل کرتے ہیں انسان براہ راست اس پر عمل کرتے ہیں. جنات بھی مکلف ہیں, لیکن اللہ نے جنات کو غائب کر دیا اور انسانوں کے تابع بنا دیا, انسانوں کے تابع بنا دیا, اور زمین کی خلافت اللہ نے انسانوں کے حوالے کی. اتنا بڑا اعزاز, اتنی بڑی عزت اللہ نے ہمیں دی ہے, ہمیں دی ہے, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سمجھیں ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں. تو وہ جواب اللہ دے رہے ہیں, فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ, دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. علماء نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے دنیا ہمارے لیے کیسے پیدا کی گئی. ویسے ہزاروں مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, دنیا ہمارے لیے ہے, ہوا چل رہی ہے ہمارے لیے اور ہم کو کوئی احساس نہیں ہے. ایک پیاری مثال, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل, ان میں سے ایک بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا. یہ قصہ تو ہم جانتے ہیں, قابیل نے حابیل کو مار ڈالا اور مارنے سے پہلے کہا تھا کہ میں تم کو مارنے والا ہوں, کہا تھا. تو حابیل نے جواب دیا, اگر تم مجھے مارو گے تو میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, میں ظالم ہونا نہیں چاہتا ہوں, میں ظالم ہونا نہیں چاہتا ہوں, میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. جب اس نے دیکھا کہ اس کی بھائی کی طرف سے کوئی دفاع نہیں ہے اور کوئی مدافعت نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے, تو اسے اور ہمت ہو گئی, کہ اب تو مارنا طے ہے. لہذا ایک دن اس نے موقع پا کر مار دیا. اب مارنے کے بعد اس کی لاش پڑی ہوئی ہے حابیل کی, اب اس کا کیا کیا جائے, اس لاش کو کیا کیا جائے, اس کی سمجھ سے بات باہر ہو گئی, پریشان ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے دو کوے بھیجے, وہ دو کوے آپس میں لڑنے لگے, پھر ایک کوا غالب آ گیا, اس نے دوسرے کو مار ڈالا. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کوا کسی اور وجہ سے مرا ہو. بہرحال ایک مردہ کوا تھا, تو دوسرا کوا اس کو لے آیا اور اپنی چونچ سے, اپنے پنجوں سے اس نے زمین کو کھودا اور اتنا بڑا گڑھا کھود لیا کہ آسانی سے کوا کو چھپایا جا سکے. جب اتنا گڑھا تیار ہو گیا تو اس مردہ کوا کو اس کے اندر داخل کیا, پھر اوپر سے مٹی اس کے اوپر ڈال دی اور دفن کر دیا. یہ ہے, اب یہ نقشہ اللہ کھینچتے ہیں. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ, اللہ نے کوا کو بھیجا تاکہ اس کو دکھائے کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپایا جائے. لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ, کیسے چھپانا ہے. پھر اس نے اسی طرح سے گڑھا کھودا اور گڑھا کھودنے کے بعد اپنے بھائی حابیل کو دفن کیا, اوپر سے مٹی ڈال دی اور پھر کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب, ہائے افسوس میں تو کوا سے بھی عاجز ہو گیا کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کیسے چھپاؤں. علماء نے لکھا ہے قابل نے توبہ نہیں کی بلکہ ناواقف ہونے پر افسوس کیا, اپنے بھائی کو مروانے پر توبہ نہیں کی, اس پر حسرت کا اظہار نہیں کیا بلکہ میں تو اتنا جاہل ہوں ناواقف ہوں اس پر افسوس کیا. اسی لیے دنیا میں جتنے قتل ہوں گے قیامت تک سارے قتلوں کا گناہ قابل کو دیا جائے گا. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل, آگے اللہ یہی مضمون بیان کرتے ہیں. یہاں سے علماء نے لکھا ہے یہ جو کووں کو بھیج کر دفن کرنے کا طریقہ جو سکھایا گیا یہ وہی بات ہے کہ ساری دنیا کو اللہ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا گیا, پیدا کیا ہے ساری دنیا کو, اور اسی کا ایک حصہ کوا کے ذریعے سے سبق سکھانا ہے, دفن کرنے کا طریقہ سکھانا ہے. اس لیے ہمارے سامنے جو دنیا ہے, دنیا کی زندگی ہے, بہت افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے آج ہزاروں فتنے ہمارے سامنے ہیں, آئے دن آ رہے ہیں, پتہ نہیں کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا. ہم سمجھتے بھی ہیں سوچتے بھی ہیں فکر بھی کرتے ہیں لیکن اپنے اندر مکمل دین نہیں لاتے, اپنے اندر مکمل دین نہیں لاتے. ہم سمجھتے ہیں معاشرتی زندگی میں ہم آزاد ہیں, اخلاقیاتی زندگی میں ہم آزاد ہیں اور معاملات کی زندگی میں ہم آزاد ہیں. نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. اللہ نے خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے اور وہ مقصد زندگی آخرت کی تیاری ہے. اسی وجہ سے دوسری جگہ کہا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. لہذا فإن الدنیا خلقت لکم وإنکم خلقتم للآخرہ, دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم خود آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. اس لیے ان غفلتوں سے ہم کو باز آ کر اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کرنی چاہیے. اور ہم جو مقصد بنا چکے ہیں کمائی کو, کھانے پینے کو, دنیاوی مشاغل کو, کئی چیزیں ایسی ہیں نکاح کے معاملے میں اور دوسرے معاملے میں جو نہیں رینگتی, رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے, مال کا زوال ہی زوال ہے. ہمارے اخراجات میں اور فضول اخراجات میں کوئی کمی نہیں آتی, کس قدر ہمارے اندر تباہی آ رہی ہیں اور ہم خود لا رہے ہیں. اگر ہم نہیں سوچیں گے تو کیا ہوگا, آگے جب سر سے پانی اوپر چلا جائے گا تو اس وقت کوئی علاج نہیں ہوگا. اس لیے مقصد زندگی کو سمجھیں اور تھوڑی سی جو زندگی اللہ کی طرف سے ملی ہے اس کی قدر و قیمت کو ہم جانیں اور اللہ سے ہم مستقل مانگ کر دنیا کو صحیح معنی میں گزارنے کی اللہ سے مانگ کر کوشش کریں. اللہ ہمیں توفیق دے.